الله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت البدع أبي الفتن وسبت أصحابي فليزهر العالم علما، وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درشی باوازِ بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا. اپنے مرکز سے دور اگر نکل جاؤ گے، یہ چند اشعار ہیں کارکنوں کے لیے. اپنے مرکز سے دور اگر نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، اور ٹھوکرے کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دے رہے ہیں تجھے جو اپنی رفاقتوں کا فریب، دے رہے ہیں تمہیں جو اپنی رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کی توحید، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے علم برداروں، اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں، سرزمین قائد آباد اور ضلع خوشاب سے تعلق رکھنے والے ملت اسلامیہ کے غیور بہادر نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج قائد آباد کی سرزمین پر وہ کانفرنس جو نفاذ شریعت کے عنوان سے 17 مئی کو منعقد ہوئی تھی، 18 تاریخ میں داخل ہو چکی ہے. آپ کا فقیر المثال استقبال اور آج کی یہ یادگار کانفرنس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سپاہ صحابہ کے ساتھ محبت رکھنے والوں نے ملت اسلامیہ پر پورے اعتماد اور اپنی قیادت کے ساتھ اپنی وطن کو قائم رکھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ جس سال کے کائنات نے ایک سال کے اندر اندر ہمیں ایسے حالات سے نکال کر موجودہ کیفیت میں اور موجودہ خوشگوار فضا میں داخل فرمایا ہے، کہ آج سے ٹھیک ایک سال قبل یہی 13 ربیع الاول کا مہینہ، یہی ربیع الاول کا مہینہ اور 13 تاریخ تھی، آج 14 ہے، ربیع الاول کی 14 ہے، صبح 15 ہوگی، مئی کا مہینہ ہے. گزشتہ سال مئی کے مہینے میں ربیع الاول کی 13 تاریخ کو مجھے میاں والی جیل سے بند گاڑی میں ڈال کر، ہتھکڑیاں پہنا کر، اسی روڈ سے لاہور ہائی کورٹ لے جایا جا رہا تھا، اور یہ سفر بارہا ہوتا رہا. بند گاڑی ہوتی تھی، میں کھڑے ہو کر چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے دیکھا کرتا تھا کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں. یقین جانیے، قائد آباد کی یہ سڑک اس وقت بن رہی تھی، پتھر پڑا ہوا تھا، میں اس مسجد کو بھی دیکھتا تھا جو روڈ سے نظر آتی ہے، اور مجھے یاد آتا تھا کہ اللہ تیری قدرتیں عجیب ہیں. کبھی میں اس مسجد میں ہزاروں سے خطاب کرتا تھا، اور آج میں بند گاڑی میں جا رہا ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے کون گزر رہا ہے، آنکھیں ترستی ہیں کہ کوئی ایسا شخص نظر آ جائے جس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، کوئی محبت ہو، کم از کم اس کو دیکھ کر کتنا احساس ہی ہو جائے کہ ہمارے ساتھی باہر پھر تو رہے ہیں. آج ان سڑکوں پر ہم آزادی کے ساتھ پھر رہے ہیں، استقبال ہو رہے ہیں، جلسے ہیں، کانفرنسیں ہیں. تو دوستو یہ کیا ہے؟ جو لوگ سچائی پر یقین رکھتے ہیں، جو لوگ صداقت کے علمبردار ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے مشن نظریے پر پختہ یقین رکھتے ہوئے پھر قدم آگے بڑھاتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو راستے میں کئی پرخار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. حالات کے ساتھ ساتھ رفتار کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر چلتے رہے تو بالآخر منزل پر قافلے پہنچ ہی جایا کرتے ہیں. میں ابتدائی طور پر ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو عرض کر کے عنوان کے مطابق سیر حاصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے، آپ تصور کیجئے کہ موٹر چلا رہا ہے، موٹر ڈرائیور سٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا ہے، سواریاں آرام سے اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھی ہوئی، سفر کے اندر مصروف ہے، خوش گپیوں میں مصروف ہے، کچھ لوگ سو رہے ہیں، کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آگے موسم کیسا ہے، سڑک کا کیا حال ہے، اور گاڑی چلانے کی ذمہ داری جس پر ہے وہ کن مراحل سے گزر رہا ہے. ایک شخص اچانک محسوس کرتا ہے گاڑی کی رفتار کمزور ہو گئی ہے. وہ پیچھے سے کہتا ہے، استاد جی ذرا گاڑی تیز کیجئے، اسی رفتار سے چلائیے جس رفتار سے چل رہی تھی. تو اسے جواب ملتا ہے کہ آرام سے بیٹھو، یہ ٹھیک ہے کہ راستہ صاف ہے مگر موسم خراب ہے، دھند بڑھ گئی ہے، روڈ وہی ہے، گاڑی وہی ہے، ڈرائیور وہی ہے، مگر موسم کی خرابی کی وجہ سے اس وقت گاڑی کو آہستہ چلانا ہی بہتر ہے. اگر دھند میں گاڑی کو تیز چلاؤ گے ایکسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے مگر آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. موٹر وے پہ گاڑی جا رہی ہے 120 میل کی رفتار پر، اچانک رفتار کم ہو جاتی ہے. یہ پیچھے لیٹا ہوا بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے، استاد جی پیر منڈ کے رکھو، رفتار کم ہو گئی ہے. تو اسے جواب ملتا ہے کہ آرام سے بیٹھو، پہاڑیاں آ گئی ہیں، چڑھائی کا مرحلہ ہے، رفتار کم ہوئی ہے تو کوئی فرق نہیں ہے، یہاں آٹومیٹکلی طور پر رفتار میں کم ہونا تھا، آہستہ آہستہ چڑھائی چلیں گے، جیسے ہی چڑھائی ختم ہوئی تیری توقع سے بھی بڑھ کر تیزی کے ساتھ سفر شروع کر دیا جائے گا. بعد مواقع ایسے آتے ہیں کہ گاڑی جا رہی ہے، ڈرائیور اچانک دیکھتا ہے کہ کسی سازشی نے، کسی دشمن نے روڈ بلاک کر دیا ہے، اس کے اوپر پتھر ڈال دیا ہے، کھڈا کھود کر روڈ کو توڑ دیا ہے. اب اتنی بڑی پتھریلی چٹان کو دیکھ کر ڈرائیور نہ صرف یہ کہ گاڑی آہستہ کر لیتا ہے بلکہ اس رکاوٹ کے پاس پہنچ کر گاڑی کو آرام سے روک کر وہ یہ دیکھتا ہے، آیا میں اس رکاوٹ کو ہٹا سکتا ہوں؟ اگر وہ ہٹا سکتا ہے تو گاڑی روک کر اپنے ساتھیوں کے ذریعے چٹان ہٹا لیتا ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ چٹان بہت بھاری ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ گاڑی کو کچے پہ اتارے، تھوڑا سا بھلا کاٹ کر دور سے ہو کر پھر ہر طرح لوگ سڑک کے اوپر چل پڑے اور گاڑی کو لے چلے. اب اگر کوئی کہے کہ ہم نے تو اسی سڑک پہ چلنا ہے، ہم نے تو اسی روڈ پہ جانا ہے،
ہم نے کچے پہ اتر کر مٹی گھٹے سے گاڑی کو گزار کر ہرگز آگے نہیں جانا، لہذا آپ گاڑی پیچھے لائے، اس چٹان سے ٹکرائیں، تو یاد رکھو چٹانوں سے گاڑیاں ٹکرانے والی منزل پہ نہیں پہنچا کرتی بلکہ ٹکراتے پاس پاس ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ ساری باتوں کا جواب ہے۔ اگر کسی کو اپنی قیادت پر ناز ہے، اپنی قیادت پر اعتماد ہے، اپنی قیادت پر اسے بھروسہ ہے، جس کے ہاتھ میں جماعت کی ذمہ داری ہے، تو پھر یاد رکھو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس جماعت کی گاڑی میں، آپ آرام سے بیٹھیے، منزل ہمارے سامنے ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسم خراب ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں چڑھائی آ رہی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، اور حالات کے مطابق کبھی رفتار تیز ہوتی ہے، کبھی آہستہ ہوتی ہے، کبھی ہمیں راستہ بدلنا پڑتا ہے، مگر یاد رکھو اگر راستہ بدل کر بھی جائیں گے، اگر ہم گاڑی کو آہستہ چلا کر بھی گھاٹیوں کو عبور کریں گے، اور حالات کی خرابی کی وجہ سے اپنی رفتار کو آہستہ کر آگے بڑھیں گے، تو منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم آپ کے کہنے پہ حجی پیر مند کے رکھو، ٹکرا چھو، اگر آپ کی بات پہ عمل ہو رہا، گاڑی پرکھ سے پرکھ سے ہو سکتی ہے، جواب ختم ہو سکتی ہے، منزل پہ نہیں پہنچ سکتی۔ میں جہاں پہ کھڑا ہوا مجھے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں، میں اپنے بارے میں کوئی بہت بڑا حسن ظن نہیں رکھتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں آپ حضرات کی نظریں میری طرف ہیں، میری نظریں آپ کی طرف ہی نہیں، آپ کے پیچھے بھی جو لوگ کھڑے ہیں ان کی طرف ہی ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے کہاں تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے جو بادل ہے وہ کیسا ہے، اس کے پیچھے جو گھٹا چھانے والی ہے وہ کیسی ہے۔ میں آپ سے بھی مخاطب ہوں، وہ منظر بھی میرے سامنے ہے، میں آپ کے ساتھ بھی چل رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ عالمی حالات سامنے ہیں، ملکی حالات سامنے ہیں، دشمن کی سازشیں سامنے ہیں، اپنوں بیگانوں کی ریشہ دوانیاں سامنے ہیں، سب کو سامنے رکھتے ہوئے کارواں کو لے کر پڑ رہے ہیں، کارواں کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے قدم قدم پہ سوچ کر قدم قدم نہ اٹھایا ہوتا، منزل منزل کا سفر نہ کیا ہوتا، خدا کی قسم آج جیلوں میں پڑے ہوئے ہوتے، آج آپ فردن فردن بگا چکے ہوتے، آج ایک شخص بھی آپ کو آپ کا نام لینا نظر نہ آتا، اور جیلوں کے تالے ٹوٹ چکے ہیں، کار کو چیزوں سے بگڑ چکے ہیں، ایوانوں میں پاٹ چکے ہیں، اور تیرے پرچم بھی لہرا رہے ہیں، تیرے نظریے کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، تو آپ لوگ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگ سے باتیں کریے، لوگ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی اس طرح کی راہ پر گزر کر تو دکھائے، کوئی ایسی گھاٹیاں عبور کر کے تو دکھائے، کوئی اس طرح منزلوں پہ منزلیں مار کر تو دکھائے، کوئی کار کوٹھڑیوں کا سفر کر کے تو دکھائے، کوئی ہتھکڑیاں پہن کر دکھائے، کوئی بھیڑیاں پہن کر دکھائے، کوئی مہینوں مہینوں بھوکا رہ کر دکھائے، کوئی اپنے ساتھیوں کو نیزوں کی انیوں پہ چڑھا کر دکھائے، کوئی گولیوں کا نشانہ تن کر دکھائے، کوئی راکٹ لاٹوں میں کھڑا ہوا دن چلاتا دکھائے، اور کوئی لاشوں کے انداز سے اٹھتا ہوا دکھائے، پھر ہم سے بات کرے۔ جب کوئی میری راہ سے آگاہ نہیں ہے، کوئی ان گھاٹیوں سے گزرا نہیں ہے، کوئی ان منزلوں کو جانتا نہیں ہے، اسے ہر کیا چلا کے ہم اس سے بات کرے۔ بہت آسان ہے کہنا، بعض لوگ تو اخلاص سے کہتے ہیں، اکثر کو تو تکلیف یہ ہے، یہ پھر دوبارہ جڑ گئے، یہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ پھر چل پڑے ہیں، یہ پھر پرچم لہرا رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے 200 سال تک، اب 200 سال تک ان کا نام کوئی نہیں لے گا جناب، ختم ہو گئی بات، بس اب تو انہیں پوچھے گا کوئی نہیں، وہ تو بات کو سمجھ رہے تھے۔ لیکن اگر ان کی توقع کے خلاف نتیجہ نکلا ہے تو صبر سے اسے تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں صبر سے تسلیم کرنے کی بجائے کچھ الزامات پر اتر آئے ہیں، بہتان درازی پہ اتر آئے ہیں، اور بلا وجہ انعام حسد اور دشمنی کی سرحدوں کو عبور کر رہے ہیں. لیکن میں پھر کہتا ہوں میری اپنوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے, میری اپنوں سے کوئی جنگ نہیں ہے. ہم نے کبھی اپنوں سے محاذ نہیں کھولا اور نہ آئندہ کھولنے پہ یقین رکھتے ہیں. مگر دشمنوں تم جہاں بھی ہوگے, جن کی گاہ میں چلے جاؤ گے, جن کی آستینوں میں داخل ہو جاؤ گے, جن کے اسٹیج پر پہنچ جاؤ گے, من انداز کدم بے شناسم, میں تیرے قد کو جانتا ہوں, میں تیری چال کو جانتا ہوں, میں تیرے طریقے واردات کو جانتا ہوں, میں اپنے پر اپنے اسلاف کی عزت کرنا بھی جانتا ہوں, میں تجھ سے نمٹنا بھی جانتا ہوں. اس لیے ہم اپنے موقف اپنے نظریے سے اگر پیچھے ہٹنے والے ہوتے تو بڑی بڑی ہتھکڑیاں چلے اور اس کے ساتھ ساتھ گولیاں ہمیں اپنے راستے سے ہٹا لیتی اور تباہ لارت ہمارے پیر تکامت میں نزک پیدا کر دیتا. مگر یاد رکھو ہم نے جو نظریہ اپنایا ہے, جو مشن اپنایا ہے, ہم نے یہ نظریہ ایمان سمجھ کر قبول کیا. چلیے ہم نے یہ نظریہ کیا سمجھ کر قبول کیا, بولو بولو کیا سمجھ کر, کیا سمجھ کر؟ سیاسی حالات بدل سکتے ہیں, سیاسی فیصلے بدل سکتے ہیں, سیاسی فضا میں آدمی کا انداز اور طریقہ بدل سکتا ہے. ہر بات پہ سودا ہو سکتا ہے مگر ایمان پہ سودا, ایمان پہ سودا نہیں ہو سکتا. کون ہے بھائی کلال جو ہم سے ہمارا موقف چھینے, جو ہم سے ہمارا ایمان چھینے؟ کوئی نہیں ہے. جھوٹی خبروں پر اعتبار مت کرو. ابھی مجھے ایک شخص نے چٹ دی ہے کہ روزنامہ اسلام میں یہ خبر آئی ہے کہ آپ نے اور طاہر القادری صاحب نے مل مل کر پرویز مشرف سے ملاقاتیں کی ہیں تاکہ جناب آپ یہ کام کریں وہ کام کریں. آج تک پرویز مشرف سے باضابطہ میری ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی, ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. شدنیا چھوڑ دیں, ڈس انفارمیشن ہے. ایک سوال ہے, صرف ایک سوال کہ جناب آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دینے کی بجائے جمالی کو کیوں ووٹ دیا؟ یہ ایک سوال ہے. لیکن اس سوال کا بڑے ادب سے, بڑے احترام سے, بڑے پیار سے جواب دیتا ہوں کہ مجھ سے تو یہ پوچھ رہے ہو کہ آپ نے ووٹ علماء کو کیوں نہیں دیا, کبھی ان سے بھی پوچھو کہ آپ نے ٹکٹ عالم دین کو کیوں نہیں دیا. کبھی ان سے بھی پوچھو کہ آپ جب ٹکٹ تقسیم کر رہے تھے ایک عالم دین جس سے وعدہ کر کے آئے تھے جیل میاں والی میں, میاں والی جیل میں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے نام کی جھوٹی قسم کھانا گناہ عظیم ہے, قائد جمعیت مجھ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ جنگ کی دونوں سیٹیں آپ کی ہیں. میں نے کہا میں دونوں پہ الیکشن لڑتا ہوں, دونوں پہ الیکشن لڑوں گا. وعدہ کر کے آئے کہ دونوں ٹکٹیں آپ کو ملے گی. میرے ٹکٹ دینے کی بجائے میرے مقابلے میں شیعہ کو ٹکٹ دی. کوئی ان سے بھی تو پوچھے کہ اس وقت عالم دین نظر نہیں آیا, اس وقت ایک مظلوم انسان نظر نہیں آیا, اس وقت جیل میں ایک بے آسرا پڑا ہوا شخص نظر نہیں آیا, اس وقت اپنا کیا ہوا وعدہ نظر نہیں آیا. اور جب میں آزاد جیتا, جب میں متحدہ مجلس عمل کے اس لیڈر کو اس ہرا کر جیتا ہوں, ووٹ کتنے ملے؟ 900. اس کو کتنے ووٹ ملے؟ 900. یہ ہے پذیرائی آپ کی. اس کو شکست دے کر, جیل سے بیٹھا اللہ کے فضل سے شکست دے کر جب میں اسمبلی میں پہنچا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب متزل العالی میرے ووٹ نہیں 10-15 اور ووٹوں کے ذریعے سے بھی کامیاب ہونے کی پوزیشن میں ہوتے, میں صرف اپنا ووٹ نہیں میں 10-15 ووٹ لے کر بھی ان کو دیتا تاکہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا تاج ان کے سر پہ سکے. ان کے تو کل ووٹ 86 تھے جبکہ کامیاب ہونے کے لیے 172 ووٹ چاہیے, 172 ووٹ چاہیے. اب جب ہم نے دیکھا تو ہم نے فیصلہ کیا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک سفر کا آغاز کرنا ہے. اپنا ووٹ ضائع کرنے کی بجائے اپنے ووٹ کو قیمتی بنانا چاہیے اور اس ووٹ کو استعمال کرنا چاہیے. آج اسی ووٹ کا نتیجہ ہے, آپ کے پرچم بھی لہرا رہے ہیں, جیلوں سے آپ کے ساتھی بھی رہا ہو رہے ہیں, آپ کی نئی جماعت بھی کام کر رہی ہے, ہزاروں کی تعداد میں آپ یہاں جمع ہیں, آپ سن رہے ہیں میں خطاب کر رہا ہوں. باقی رہی یہ منطق, طلبائے کرام موجود ہیں, بڑے احترام سے بات کروں گا، ہر ایک کی احترام. میرے نزدیک 100 جمالی جمع ہو جائیں، 200 مشرف جمع ہو جائیں، میں کسی ایک عالم دین کے برابر انہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کوئی حیثیت نہیں ہے میرے نزدیک عالم دین کے مقابلے میں لوگوں. لیکن یہ بات سمجھے، احترام کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جو سگرے کلیے ملا کے پھر نتیجے نکالتے ہیں، اب سنیے، ایک طالب علم جو عربی مدرسوں کے نا، ان کو ہی پتا ہے یہ منطق میں سگرے کلیے ملتے ہیں. مسلم لیگ پرویز مشرف کی ایجنٹ لونڈی سبرا، پرویز مشرف امریکہ کا ایجنٹ سبرا، مولانا اعظم طارق نے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر امریکہ کو ووٹ دیا، امریکہ کو ووٹ دے دیا، امریکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا، طالبان کے دشمنوں کو ووٹ دے دیا. اچھا بھائی، کس کو دینا چاہیے تھا؟ طالبان کے حمایتیوں کو دینا چاہیے تھا، اسلام والوں کو دینا چاہیے تھا. ذرا اگر آپ کا حافظہ کمزور نہیں ہوا تو آپ بتلائیں، الیکشن کے بعد ایک مہینہ تک مجلس عمل کے مذاکرات مسلم لیگ کاف سے ہوتے رہے یا نہیں؟ کس لیے ہوتے رہے؟ کہ مل کر حکومت. یہ ایک مہینہ ان کو غسل کراتے رہے تھے کہ صاف کر لو، اور جب دیکھا کہ یہ تو صاف ہی نہیں ہو رہے تو چھوڑ دیے. پھر یہاں تک فیصلہ ہو گیا تھا، صرف اختلاف ہوا بلوچستان پر، اور وہ بھی عجیب بات ہے، جس بات پر اختلاف ہوا وہاں اپنے موقع پہ ہی ناکام رہ سکے کہ وہاں کی وزارت اولیاء ہمیں دے دو. مرکز میں وزیر اعظم مسلم لیگ کاف کا، ڈپٹی وزیر اعظم مجلس عمل کا، سپیکر مجلس عمل کا، کابینہ میں حصہ آدھا آدھا یا برابر برابر ہوگا، مل کر حکومت بنائیں گے. آپ یہ بتائیں، اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو پھر وزیر اعظم کس جماعت کا ہوتا؟ جس کا ہوتا بھائی، مسلم لیگ کاف کا. پھر آدھی حکومت کس کے پاس ہوتی؟ مسلم لیگ کاف کے پاس. پھر وہ مشرف کی لونڈی، پھر وہ امریکہ کے ایجنٹ، پھر وہ ناقد ہوتے ہوتے نا، پھر وہ پاک ہوتے، پھر وہ متحر ہوتے، پھر وہ صاف ہوتے. اور بات اتنی سی ہے، ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے، میرے مذاکرات کامیاب ہو گئے. بات تو اتنی سی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ پھر وہی مسلم لیگ ہے جو اسی مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے بلوچستان میں، آج وزیر اعلیٰ وہ ہے اور مسلم لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جا رہی ہے. کیوں جی، وہاں آپ کو امریکہ کی ایجنٹ نظر نہیں آ رہی؟ پھر وہی مسلم لیگ کاف ہے. ادب سے کہتا ہوں، یہ باتیں ساری سامنے رہنی چاہیے. پھر سکنے کبرے ملاؤ، میں نے کتنے ووٹ دیے؟ ایک. کتنے ووٹ دیے؟ ایک. مسلم لیگ کو میں نے کتنے ووٹ دیے؟ لو سنا. پھر سینٹ کا الیکشن ہوا، اسلام آباد سے چار افراد نے سینیٹر بننا تھا، تین مردوں نے، ایک عورت نے، دو جنرل سیٹوں پر، ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر، ایک خواتین کی سیٹ پر. وہاں مجلس عمل نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ مذاکرات کیے، فیصلہ یہ ہوا کہ مجلس عمل 70 ووٹ دے گی مشاہد حسین کو، اس کو دے گی جو کاف لیگ کا ہے، پھر 70 دے گی وسیم سجاد کو جو کاف لیگ کا ہے، پھر 70 دے گی طاہرہ لطیف کو جو کاف لیگ کی ہے، اور پھر مسلم لیگ کاف کل 50 ووٹ دے گی کس کو؟ پروفیسر کپور کو، جو مجلس عمل کے ہیں. چنانچہ 270 ووٹ دیے ہیں مسلم لیگ کاف کے امیدواروں کو، کس نے؟ مجلس، بولو کس نے؟ ہاں جی، اب مسلم لیگ پاک ہو گئی ہے. میں ایک ووٹ دوں تو دنیا بھر کے عیب، دنیا بھر کے اعتراض، میرے ایک ووٹ پر تو اعتراضات کی بارش. اور یہاں 210 ووٹ دیے ہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا کہ کیوں دیے ہیں. میں کہتا ہوں، سیاست کو سیاست رکھو، یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. اور میں تمہیں دعا تو میں نہیں کرتا، کیونکہ بعض کی دل آزاری ہوگی، آنے والے دنوں میں دیکھ لینا کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جلدی دیکھ لو گے کون کہاں کھڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ جو بڑے بڑے اعتراض کیے جا رہے ہیں، انہی کے چہرے نیچے ہوں گے. اعظم طارق اور ملت اسلامیہ کا چہرہ نیچے نہیں ہوگا. تو دوستو، رہائی کے بعد اب ہمارے سامنے معاملہ یہ تھا، ہم کیا کریں؟ جماعت تھی کہ پابندی لگ چکی تھی، اور ہم عدالت میں جا چکے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی اس پابندی کو چیلنج کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی چیلنج کیا ہے. چار تاریخیں پڑ چکی ہیں، اب 30 جون کو پھر 30 مئی کو پھر تاریخ ہے. عدالت میں گئے، اب سوال تھا کہ عدالتوں کا انتظار کریں، اس میں تو 2-4 سال اور بھی لگ سکتے ہیں، کیا کریں؟ سوچو وچار کے بعد فیصلہ کیا کہ اس جماعت پر لگی ہوئی پابندی کے خلاف بھی قانونی جنگ لڑیں، اور ساتھ ساتھ نئی جماعت کا اعلان بھی ملت اسلامیہ کے نام سے نئی جماعت کے قیام کا اعلان ہو چکا ہے. اور آج کا یہ پروگرام ملت اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے ہے، اور اگلی بات کہ ملت اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے، ملت اسلامیہ کے اسٹیج سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ سعادت بھی خدا کی دی ہوئی ہے، اور یہ توفیق بھی خدا کی ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، خدا جسے چاہتے ہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے. قومی اسمبلی میں اور بھی بڑے بڑے قابل احترام لوگ ہیں، لیکن یہ خدا کا احسان ہے کہ قومی اسمبلی میں پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کے لیے شریعت بل کو اسمبلی میں پیش کرنے کا اعزاز بھی آپ کے اس مذہبی کارکن کو حاصل ہے. پاکستان کی اب عجیب بات ہے، اس بل کا ساتھ دینے کی بجائے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ جا رہا ہے یہ وقت شریعت بل کے پیش کرنے کا نہیں تھا. سنیے، یہ وقت شریعت بل کے پیش کرنے کا نہیں تھا. میں تمام علماء کرام سے سوال کرتا ہوں، فتوا طلب کرتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز پہنچے، کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی سیاسی ہے، کوئی غیر سیاسی ہے، میں اس کے نام یہ پیغام دے رہا ہوں، میرا استفتاء سمجھیے آج کی اس تقریر کو، وہ مجھے لکھ کر بھیجیں کہ جب آدمی منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچے تو اس کو کون سی تاریخ میں، کون سی سات میں، کون سی گھڑیوں میں شریعت کا نام لینا چاہیے، اور ساتھ ان گھڑیوں کا بھی، ان ساتوں اور دنوں کا بھی تعین کر دیں جن دنوں میں شریعت کا نام نہیں لینا چاہیے. ہم کوئی نجومیوں کی زائشوں پر، ان کے نقشوں پر اور ان کی ساتوں پر یقین رکھنے والے ہیں کہ فلاں کام فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں سات میں کیا جائے؟ مجھے کچھ لوگوں نے کہا یہ وقت نہیں تھا. میں نے کہا سنو، میں رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں اسلام کے نام پر. کس نام پر دیے تھے؟ شریعت کے نام پر ووٹ دیے تھے، اسلام کے نام پر ووٹ دیے تھے. ہم اسمبلیوں میں گئے، 5 مہینے ہم نے ضائع کیے. یہ جو 5 مہینے ضائع ہوئے ہیں، میں اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، میں ان 5 مہینوں کی تاخیر پر بھی اپنی قوم سے معذرت کرتا ہوں. حالانکہ ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اسمبلی میں جائیں اور جاتے ہی سب سے پہلا کام کیا کریں؟ شریعت کی بات کریں، اسلام کی بات کریں. فرمانے اجی ایل ایف او کو کمزور کرنے کی سازش ہے. کس کی سازش ہے؟ یہ کمبخت ایل ایف او ہے کیا؟ یہ کون سی مصیبت ہے ایل ایف او؟ کس ایل ایف او کو کمزور کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے تو ایل ایف او کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ویسے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر خدا نہ کرے اسمبلی ٹوٹ جائے یا ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے، لیڈر حضرات آپ کو پیغام دیں کہ عوام پاکستان، قید آباد کے شہریوں، خوشاب ضلع کے مسلمانوں، ایل ایف او کے لیے جیلیں بھر دو، ایل ایف او کے لیے میدان میں آ جاؤ، تو کتنے لوگ ہیں جو ایل ایف او کے لیے جیلیں بھریں گے، جو ایل ایف او کے لیے میدان میں آئیں گے؟ میں کہتا ہوں خدا کے بندو، ایل ایف او ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ شریعت ہے. ہمارا مسئلہ شریعت ہے. شریعت کے عنوان پر بیٹھ جاؤ، شریعت کے عنوان پر کھڑے ہو جاؤ. اگر اسمبلی ٹوٹ گئی، تم گھروں میں بیٹھ جانا، خدا کی قسم پاکستان کی عوام تمہیں کہنے سے بڑھ کر ووٹ دے گی، تمہیں اسمبلی میں پہنچائے گی. روکنے والا کوئی بھائی کا لال نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کل اگر شریعت بل کے لیے آپ کو کال دی جائے کہ لوگوں شریعت بل کے لیے ضرورت ہے کہ ہم احتجاجی گرفتاریاں پیش کریں, جیلیں بھریں. کلمہ پڑھ کر بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو شریعت بل کے لیے جیلیں بھریں گے؟ آپ تیار ہیں؟ اگر آپ شریعت بل کے لیے روڈوں پر آتے ہیں اور گولی چلتی ہے تو کتنے لوگ ہیں جو سینہ تان کر کھڑے ہوں گے اور اپنا گریبان کھول کر کہیں گے آہ ہمیں شریعت کے لیے گولی مارو؟ خدا کی قسم میں حیران ہوں, ایل ایف او کے پیچھے پڑ کر شریعت کو چھوڑ رہے ہیں. اور بعض کہتے ہیں یہ شریعت بل نہیں شرارت بل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر تمہیں اس میں کوئی شرارت نظر آتی ہے تو آپ بتاؤ شرارت کیا ہے, کوئی غلط بات ہے بتاؤ, شریعت بل کے کسی شک پر اعتراض ہے بتاؤ, اور مت زبان درازی کرو. جو شریعت بل کو شرارت بل کہے گا پھر اس کی زبانیں کاٹنا ہمیں آتی ہے. میں بھی کہہ سکتا ہوں جو شریعت کو شرارت کہتا ہے وہ مسلمان نہیں شیطان ہے. پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں بند کرو اپنی نفاق زبانیں. شریعت کو شرارت کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ کی پاک شریعت پاکستان میں لاگو کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا جاتا ہے, اگر اس کا ساتھ نہیں دیتے ہو تو اسے نئے نئے ناموں سے پکارتے ہو. مجھے گالیاں دو برداشت کرنے کو تیار ہوں, آج تک برداشت کر رہا ہوں. گالی دو, الزام لگاؤ, جو تمہارے جی میں آئے کرو, اوف نہیں کریں گے. مگر یاد رکھو ہم بے غیرت لوگ نہیں ہیں. ہم اگر صحابہ کے ناموس پر کسی کو پھونکنے نہیں دیتے تو جس شریعت کے لیے میرے پیغمبر کی جماعت صحابہ نے جانے دی ہے میں اس شریعت کے خلاف بھی کسی کو بکواس نہیں کرنے دوں گا. دوستو لوگ پوچھتے ہیں سپاہ صحابہ میں اور ملت اسلامیہ میں فرق کیا ہے؟ یہ بات سنیے, سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے مدح صحابہ کا کام کیا, ناموس صحابہ کی جنگ لڑی, گستاخ صحابہ کے چہرے سے پردہ ہٹایا, اس کی مذہبی حقیقت کو اجاگر کیا. ملت اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا, ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے. ایک قدم اور کہ اب وہ مشن, وہ نظریہ, وہ پروگرام, وہ نصب العین جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت میں بچے قربان کیے, گھر بار پھانس دیے, اور جس مشن کو لے کر پیغمبر کی جماعت سڑکوں گرم میں پہنچ گئی, جس مشن کو لے کر وہ کبھی افریقہ کے سہاروں میں, افریقہ کے جنگلوں میں, اور کبھی ماسکو کے برف پہاڑوں میں, کبھی پرتگال کے سال پر, کبھی چین کی دیواروں تک پہنچے ہیں, آج اسی مشن کی جنگ لڑی جائے گی. اور وہ مشن ہے اسلام کا غلبہ, شریعت مطہرہ کی بالا دستی. اس لیے جس مقصد کے لیے اصحاب رسول نے قربانیاں دی ہیں انشاءاللہ العزیز اس مقصد کی تکمیل ہمارے مشن اور پروگرام کا کل ہم صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے, آج ہم مشن صحابہ سے دشمنی رکھنے والے کو بھی برداشت
نہیں کریں گے
جو شریعت کا دشمن ہوگا. اور یاد رکھو شریعت کے علمبردار شریعت کے دشمن میری تقریر ان کے خلاف ہے جن کے پیٹ میں درد ہے. اگر شریعت آ گئی تو پھر ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. وہ لٹیرے, وہ بےمان بدماش وڈیرے, وہ نواب چادری جو دن رات عیاشی فحاشی گنڈاگردی بدماشی اور ظلم میں اپنا وقت گزارتے ہیں, جنہوں نے پاکستان کے خزانے لوٹے, جنہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے انگریزوں کی تپتی اور نمک حلالی کا حق ادا کیا, آج اگر شریعت کے خلاف کسی کو تکلیف ہے تو وہ یہی طریقہ ہے. علماء کو نہیں, کوئی عالم دین شریعت کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. میں ایک ایک کے پاس گیا ہوں خدا کی قسم, سب نے کہا ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ پیش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیچھے تمام علماء کرام کھڑے ہوئے ہیں. میں نے محسوس کیا دو مرتبہ شریعت دل قومی اسمبلی کے ڈنڈے کا حصہ بن کر ٹیبل پر آیا ہے, اور انشاءاللہ پرسوں منگل کے دن پھر قومی اسمبلی میں شریعت بل آ رہا ہے. جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا شریعت بل اسمبلی میں آئے گا, اور جب میں اسمبلی میں شریعت بل پڑھ کر سناؤں گا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ قومی اسمبلی میں اس بل کی مخالفت کرنے والا کوئی مسلمان بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے مسلم لیگ کاف کے اجلاس میں جہاں 186 ایم این اے موجود تھے, 186 ایم این اے, میں نے کہا حکومتی ارکان اسمبلی ارکان ممبران اسمبلی میری بات سنو, میں پاکستان کی اسمبلی میں شریعت بل پیش کر چکا ہوں, میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا شریعت بل کے بارے میں کیا موقف ہوگا. سب نے کہا چودھری شجاعت صاحب آپ بتائیں, تو چودھری شجاعت نے کہا مولانا اعظم طارق شاہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جماعت کا ایک رکن بھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا. اب آپ کچھ کہیں آپ کچھ کہیں, لیکن یہ بات جو حق ہے وہ کہنی چاہیے. اگر کسی طرف سے اچھی بات آتی ہے تو اس اچھی بات کی تحسین ہونی چاہیے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر حکومت اس کی مخالفت نہیں کرتی آپ دیکھ لینا یہ بل پاس ہوگا, اور جو جو مخالفت کریں گے پھر ان کے چہرے پر جو لالت لکھی ہوگی پھر آپ دیکھنا کہ وہ پاکستان کی عوام کو منہ نہیں دکھا سکے گی. شریعت ہماری منزل ہے. بعض لوگ یہ بھی فرماتے ہیں حجی ناموس صحابہ بل کیوں تھا پیش نہیں کیا, آپ شریعت کی بات کرتے ہیں ناموس صحابہ کی نہیں, اس بل کو پاس تو ہونے دو. پھر میں دیکھتا ہوں صحابہ رسول کے خلاف بھونکتا کون ہے, پھر میں دیکھتا ہوں یہ بل ایسا بل ہے کہ پاس ہوتے ہی آپ کے بینکوں کا سودی نظام ختم, قرضوں کا سودی نظام ختم, آپ کے سکولوں کالجوں کا نصاب تعلیم بدل, آپ کی عدالتوں سے انگریز کا کالا قانون ختم, اور اختیارات یہ ایل ایف او پر بحث ہو رہی ہے اختیار اختیار اختیار, میں کہتا ہوں چھوڑو یار شریعت بل کو لاؤ, یہ اختیار کا فیصلہ خود ہی ہو جائے گا. آپ کو شریعت بل کی کاپیاں یہاں مل جائیں گی, اس میں ایک شک ہے کہ کوئی صدر کوئی وزیر اعظم کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا اس کا کوئی ساتھی اگر ایسا فیصلہ دے گا ایسا آرڈیننس جاری کرے گا یہاں تک کہ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ بھی ایسا قانون پیش کریں گے جو قانون شریعت کے خلاف ہوگا اس قانون کو اٹھا کر گندے نالے میں پھینک دیا جائے گا, مگر شریعت کے خلاف قانون نہیں چلنے دیا جائے گا. شریعت کیا ہے؟ اختیارات کی بات کرتے ہیں, یہاں اختیار آپس میں تقسیم ہو رہے ہیں. یہ الفوں میں جو جھگڑا ہے نا وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف سے اختیار لے کر جمالی کو دے دو, کس کو دے دو بھائی, یہ جھگڑا اس کا نہیں ہے کہ پرویز مشرف سے اختیار لے کر مولانا فضل الرحمان کو دے دو یا قاضی حسین احمد کو دے دو یا اعظم طارق کو دے دو, یہ اگر اختیار تقسیم بھی ہوئے تو جمالی اور مشرف کے درمیان تقسیم ہوں گے, ہمارے اور آپ کے درمیان تقسیم ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک ہیں, وہ آپس میں ایک ہیں, چھوٹے بھائی کے پاس اختیار ہو یا بڑوں کے پاس ہو ہمیں کیا فائدہ, ہمیں کیا فائدہ. اور اگر شریعت نافذ ہوتی ہے تو پھر پتہ ہے اختیار کس کو ملنا ہے, پھر اختیار آپ کو ملنا ہے, پھر اختیار مملکت کے غریب انسان کو ملنا ہے. شریعت پھر اختیار دیتی ہے کہ وقت کے حکمران کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے سوال کر کہ بتلا تو نے جو قمیص پہنا ہے یا کپڑا کہاں سے آیا ہے. شریعت نے اختیار فوجی اور سیاستدان کو نہیں دینے, شریعت نے اختیار تجھے دینا ہے. شریعت کا اختیار ہے کہ یتیم بچہ حق میں وقت پہ دامن پکڑ کے کہے گا کہاں جا رہے ہو, تمہیں معلوم نہیں ہمارے گھر میں 3 دن سے روٹی نہیں پکی ہے. پھر ایک عام آدمی اس پر کھڑے ہو کر بڑے سے پوچھے گا اور ہمارے بچے سردی کی راتوں میں چھٹرتے چھٹرتے ساری رات گزار دیتے ہیں، تیرے کتے ریشم کا لحاف اوڑھ کر سوتے ہیں، تیرے کتوں کے پاس لحاف کیوں ہے، میرے بچے ننگے کیوں سوتے ہیں؟ یہ اختیار شریعت تمہیں دیتی ہے. شریعت کیا ہے؟ اختیارات شریعت تو یہ ہے، عوام گھروں میں سوتی ہے، حاکم وقت گلیوں کے چکر لگاتا ہے. حاکم وقت گلیوں کے، شریعت کیا ہے؟ سید القوم خادمہم. یہ ہے شریعت کہ جو وقت کا صدر وزیر اعظم ہے وہ ہمارا حاکم نہیں، وہ ہمارا خادم ہے. وہ ہمارا حاکم نہیں بلکہ وہ ہمارا خادم ہے. بیوہ کے گھر کی بکری کا دودھ دونا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، غریب کے گھر میں چولہا جلانا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. آو شریعت کی بات کریں، خدا کی قسم اگر اس ملک میں شریعت نہ آئی تو اللہ معاف کرے، پھر یہ ملک شاید صفحہ ہستی پہ قائم بھی رہ سکے یا نہ رہ سکے. کیوں؟ ہم نے خالق کائنات سے یہ ملک کس لیے حاصل کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو بولو بولو، کیا مطلب ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ اس لیے پکوا رہے ہیں یہ سفید داڑیوں والے لوگ، یہ آہستہ آہستہ ہماری صفوں سے اٹھ کر قبروں کی طرف جا رہے ہیں. یہ نئی نوجوان نسل ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ نعرہ نہیں لگا تھا جناب، پاکستان کا مقصد لا الہ نہیں تھا، پاکستان کا مقصد اسلام نہیں تھا، اور کیا تھا؟ کہتے جی پاکستان کا مقصد تو یہ تھا، ہم الگ ملک لیں گے، الگ حکومت کریں گے، اعلی عہدوں پہ قائم کریں گے، یعنی پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا، مخصوص خاندان یہاں آقا بنے گے، وہ لوٹتے رہیں گے، غریب پیستا رہے گا، ظالم جابر بے ایمان ہمیں چکی میں پیستا رہے گا. سنو، ہم آنے والی نسلوں کو بھی بتاتے رہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا. یہ نعرہ لگا تھا، پھر قربانیاں دی. آج بھی کتنی مائیں اور بیٹیاں ایسی ہیں جو پاکستان کی تحریک کی جڑم میں، حصول پاکستان کی تحریک میں ہم سے جدا ہوئی. کوئی ہندو کے گھر میں بس رہی ہے، کوئی سکھ کے گھر میں بس رہی ہے. مسلمانوں، آج مملکت اسلامیہ جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی ہے، یہاں بدماشی عام ہے، گنڈہ گردی عام ہے. آپ حیران ہوں گے، شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کو اس وبا سے بچا لیا ہو. آپ کے ہاں یہ کیبل سسٹم تو نہیں ہے؟ پہنچ گئی ہے یہ لعنت، کیبل کی لعنت، کہ گھر گھر میں سینما گھر کھول دو. سینمے میں بھی وہ کچھ نہیں ہے جو کچھ اس پہ آ رہا ہے. گھر گھر میں فحاشی کے اڈے کھول دو، اس کی قانونی اجازت ہے. کنجروں کو، پھانڈوں کو، گنڈوں کو، بدماشوں کو، لٹیروں کو کھلی اجازت ہے، لیکن قرآن سننے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے اجازت نہیں ملتی. یہ ہے آپ کے ملک میں حال. یہاں آپ کہیں جناب والا ہم نے فلاں پروگرام کرنا ہے، ہم نے جناب مجرا کروانا ہے، تو علاقے کا افسر کہے گا میری صدارت کرا لو. اس کی صدارت میں مجرے ہوں گے. کیبل جیسی بدماشی حکومت کی اجازت سے ہوتی ہے، اور شراب کے پرمٹ عام ملتے ہیں، شراب کے پرمٹ، مدے کے پرمٹ عام ملتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ حضور والا ہم نے ایک جلسہ کرانا ہے حضور کی سیرت پر، کہیں گے نہیں، مولانا اعظم طارق کو بلانا کہ ان پر تو پابندی ہے، ان پر تو. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت پنجاب میں مجھ پر پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ 3 مہینے ختم ہو گئے ہیں محرم والے، لیکن صوبہ سرحد میں مجھ پر اب بھی پابندی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، اسلام ہے نا وہاں، میں نہیں داخل ہو سکتا صوبہ سرحد میں. اسلام کی برکت دیکھو کہ باقی ہر ایک پر پابندی نہیں ہے، سب پہ اجازت ہے، آدم طارق پہ پابندی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کو کیا دکھا رہے ہو؟ کیا نقشہ پیش کر رہے ہو؟ مجھے پابندیاں توڑنی تو آتی تھیں، میں نے قصدن اس لیے پابندی نہیں توڑی کہ اس سے تلخی پیدا ہو جائے گی، غیروں کا نقصان نہیں ہوگا، بےزتی اپنوں کی ہوگی. میں تو قدم قدم پر سوچتا ہوں کہ ہماری مڈ بھیڑ اور مخالفت اپنا سنا ہو، کاش کوئی اپنوں کو بھی سمجھائے
کہ کیوں دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو، کیوں دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو؟ دوستو، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ عزیز پوری دنیا میں ہم غلبہ اسلام کی جنگ لڑیں گے، ہم غلبہ اسلام کی جنگ لڑیں گے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا آپ کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اخبار میں آپ کی خبریں نہیں آتی۔ میں نے بتایا، میں نے کہا یہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے، اگر کل اس جلسے کی تصویر شائع ہو جائے آپ کو کیا پتا کہاں کہاں کس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے۔ ہم تو خبر بھی نہیں دیتے کہ خاموشی سے کام کرو، خاموشی سے کام کرو، لوگوں کو بتلاؤ ہم کیا چاہتے ہیں، اور پھر جب وقت آئے گا کام کرتے جاؤ۔ بس تیاری رکھو، انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں آپ کو پورے پنجاب میں خصوصاً اور ملک بھر میں عموماً ملت اسلامیہ نظر آئے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم نے ایک حلقہ انتخاب میں اب لٹیروں، بڈیروں، ظالموں، بدماشوں کے مقابلے میں اپنے آدمیوں کو کھڑا کرنا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ ملت اسلامیہ کے امیدواروں کا ساتھ دیں گے؟ آپ ان کے ساتھ چلیں گے؟ دوستو، اگر چاہتے ہو اس ملک کی قسمت بدلے، اس ملک کی کایا پلٹے، تو مجھے اور آپ کو اپنی سوچ کے دھارے بدلنے ہوں گے، اپنی سوچ کے دھارے بدلنے ہوں گے۔ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ الیکشن میں کروڑوں روپے لے کر آتے ہیں، بنفس نفیس گھر گھر جاتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ میں جیل میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک روپیہ بھی خرچ نہ کیا نہ خرچ کر سکتا تھا، اور جیل میں بیٹھے بیٹھے کہاں پہنچ گیا، اسمبلی میں۔ جب میں الیکشن جیتنے کے 20 روز بعد رہا ہو کر گھر آیا، میں نے کہا کتنا قرضہ چڑھ گیا؟ انہوں نے کہا 20-25 ہزار بچ گیا۔ قرضہ نہیں چڑھا، بچ گیا پیسہ۔ کس نے لگایا؟ خود ہی عوام لگا رہی ہے۔ کیوں بھائی کیوں؟ بات سمجھے میری، یہ سیاسی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ شخص جائے گا تو دین کی بات کرے گا، جائے گا ہمارا حق چھین کر لائے گا، اور جو ہمارا حق لائے گا اس میں خیانت، اس میں خیانت۔ میں آپ کے سامنے ہوں، 3 مرتبہ ایم ایل اے، 3 مرتبہ ایم پی اے بنا ہوں۔ جاؤ جا کے جھنگ والوں سے پوچھ لو، مسجد کا جو حجرہ ہے اسی میں رہتا ہوں، اپنا مکان بھی نہیں ہے، اپنا پلاٹ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہمارے پاس، اور نہ ہم نے لینا ہے، نہ ہم نے۔ میرے بچے پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ اب تو بڑے بڑے ہو گئے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ابو جی آپ نے کوئی کوٹھی نہیں بنائی، کوئی بنگلہ نہیں بنایا؟ میں نے کہا بیٹا اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہتے ہمارے لیے۔ میں نے کہا نیک بنو گے، یہ ساری کوٹھی ہماری ہیں، یہ سارے بنگلے اپنے ہیں بیٹا، اور اگر آپ اپنے باپ کا طریقہ چھوڑ جاؤ گے تو میں تمہارے لیے وراثت میں 1 پیسہ چھوڑنا بھی جرم سمجھتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حکومتوں کے مخالف رہے، جاؤ جا کے جنگ میں دیکھو، اربوں روپے کے کام ہوئے پچھلے دور میں بھی، اور اربوں روپے کے ہو رہے ہیں اس دور میں بھی، کروڑوں کے نہیں، اربوں کے۔ کیوں؟ کہ جب میں نے خرچ اپنی جیب سے کیا کچھ نہیں، تو مجھے اپنی جیب بھرنے کی ضرورت بھی۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ممبران اسمبلی منتخب ہو کر گئے، 50 لاکھ خرچ کیا، کروڑ خرچ کیا، اب جب وہاں سے کروڑ ملیں گے پہلے تو یہ اپنا خرچہ پورا کریں گے نا، اس لیے کہ اسمبلی سے تنخواہ تو ملتی ہے ہمیں 13,000 روپے، کل 13,000 مہینے کا، اور میرے ٹیلی فونوں کے بل ہیں 19,000 روپے کے مہینے کے، ملتا ہے 13,000۔ میں ممبران اسمبلی سے کہتا رہتا ہوں، یار مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے تو ٹیلی فون کے بل پورے نہیں ہوتے، میرے تو گاڑیوں کا ڈیزل پورا نہیں ہوتا، یہ تم قومی اسمبلی کا 1 سال ممبر بنتے ہو، کوٹھیاں بنا لیتے ہو، بنگلے بنا لیتے ہو۔ کہتے تینوں دس تو دئیے پر تو کرنا جو نہیں۔ بھائی کیا کہنے لگے، دیکھو گرانٹیں مل رہی ہیں، ہاں مل رہی ہیں، کتنی کتنی بھی، کروڑوں کی مل رہی ہیں۔ کہتے یہ کروڑوں کی گرانٹ جو عوام پر لگانی ہے، اس کو ضروری ہے عوام پر لگائے، آرام سے جیب میں ڈال لیں۔ تو میں نے کہا کام کون کرائے گا؟ کہتے کاغذوں میں سارے ہی ہو جائیں گے، کاغذوں میں۔ یہ جب ہمیں گرانٹیں ملتی ہیں نا، ابھی پھر ملی ہیں، ابھی جون میں پھر کروڑ کروڑ دو دو کروڑ کی ملیں گی. ابھی سوئی گیس کی گرانٹ 11 کروڑ کی ملی ہے, بائی پاس کی گرانٹ 5-6 کروڑ خرچ ہو رہا ہے, اس طرح آگے آ رہے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے 64 کروڑ کا کام ہو رہا ہے. تو اگر پیسہ کمانا ہو تو وہ سارے آ جاتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ لوکل گورنمنٹ والے ہیں, یہ 5 BWD والے ہیں, یہ فلاں محکمے والے آ جاتے ہیں افسران. جی ہم سے کام کروا لو. اچھا بھائی آپ سے کروا لیتے ہیں. اچھا ہم جی آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ میں نے کہا یہی کریں گے کہ آپ کام کریں. کہتے نہیں ویسے آپ بتائیں. میں نے کہا یہی کہ آپ کام کریں, اگر کروڑ آئے گا تو کروڑ کا کام کریں گے. کہتے نہیں آپ بات سمجھے نہیں. میں نے کہا ادھر سمجھائیں. کہتے ہم بتا بھی نہیں سکتے, آپ سے ڈر بھی لگتا ہے. میرے کو پتا ہے تھپڑ مار لیتا ہوں اللہ کے فضل سے. ہاں میں کہتا ہوں ہاں میرے پاس کام. اللہ یہ ہمارا جائز کام ہے, خدا کے لیے یہ کام نیکی سمجھ کے کرا دو. کرا دوں گا, کل رات کی بات کرتا ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اور طلاق تک کی قسم کھا سکتا ہوں. کل عشاء کی نماز کے بعد ایک شخص آیا, میرا بڑا دوست, کوئی 150 میل سفر کر کے آیا. کہتا جی میں خاص طور پر آیا ہوں, بڑا کاروباری آدمی, کیسے تشریف لائے؟ کہتا جی ایک مسئلہ ہے کراچی کا, مسئلہ بڑا جائز ہے, بڑا قانونی ہے, اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, بس آپ نے تھوڑا سا دھکا لگانا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے جی 5 کروڑ روپیہ وہ دینے کو تیار ہے, تھوڑا سا دھکا آپ لگا دیں, 5 کروڑ آپ رکھ لیں, ان کے حق میں فیصلہ تو ہو چکا ہے. میں نے کہا مفتی صاحب آپ ہیں میرے پرانے دوست اور ہیں مفتی, سفید ہے آپ کی داڑھی, ورنہ یہ بات اگر مجھ سے کوئی اور کرتا تو میں مسجد میں بیٹھے بیٹھے تھپڑ سے اس کا منہ لال کر دیتا. چلیے جائیے گھر اپنے گھر. کہنے لگے آپ تو ناراض ہو گئے, ان کا جائز کام تھا. میں نے کہا اللہ کے لیے کرتا ہوں, للہ فللہ کروں گا, نیکی سمجھ کے کروں گا, آج بھی پیسے کا مطالبہ نہیں. جب کام ہو جائے گا تو مجھے منہ بھی نہیں دکھانا, بس میرے لیے دعا کر دینا. اور اگر آج کے بعد یہ کہا کہ 5 کروڑ ملے گا یا 5 روپے ملیں گے تو پھر یہاں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں آپ کو. یہ بھی بدماشی ہے, ہمیں بھی آتی ہیں, اور ہمارا تو نام لے کے لوگ کروڑوں کما لیتے ہیں, ہمارا تو نام لے کے لوگ کما لیتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ حرام کا پیسہ, یہ آگ جہنم کی. دوستو ایسے لوگوں کے ساتھ دو, ایسے لوگوں کے ساتھ چلاؤ. آپ ایسے لوگوں پر اعتماد کریں گے, گھروں میں آرام سے بیٹھیے, انشاءاللہ آپ کے دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے, آپ کے دینی مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ. آئیے جنگ میں دیکھیے کس طرح لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. یہاں کوئی لوگ گواہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں مرضی فون کراؤ. بس ایک میں ججوں کو فون نہیں کرتا, عدلیہ کو, کہ ان کو فون کرنا قانون ٹھیک نہیں ہے. ورنہ آپ کہیں فلاں کو فون کر, فلاں کو فون کر, کوئی کتنا بھی پھنے کا ہو انشاءاللہ فون ہو جاتا ہے. بعد اب میں نے فون کیے بڑے بڑے لوگوں کو, ادھر سے انہوں نے فون رکھا, ادھر سے ہارٹ اٹیک ہو. اب میں نے کہا یار کچھ نرمی کرے, ایک خام خائی 300 روپے میرے لگ جانی ہے. مجھے ساتھی کہتے ہیں جب میں فون کرتا ہوں کہتے جی تھوڑا جا منڈ کے, تھوڑا جا منڈ کے فون کر دو کم ہو جانا ہے. میں کہا یار میرے فون ٹیپ ہوں دینے ساری ایجنسیاں, یہ جب مجھے گرفتار کرتے ہیں اور میری تفتیش کرتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. لو بھائی میرا کیا قصور ہے؟ کہتے جی کوئی جرم تو آپ کا نہیں ہے, یہ اپنی ٹیپ ریکارڈ سنیں گے. وہ جتنے میں فون کرتا ہوں ان میں چھانٹ چھانٹ کر کہ یہ آدمی آ رہا ہے اس کا کام کرے, جیس کام ہے آپ کو کرنا ہوگا. میں نے کہا اس میں کیا کہتے ہیں آپ افسروں کو جھٹکتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا وہ کوئی خدا ہے, اگر میں ان کو جھٹکتا ہوں تو میرا حق بنتا ہے, میرا رائٹ ہے, میں عوام کا نمائندہ ہوں. میں ان سے جائز اگر بات کہتا ہوں تو اس میں کون سے خطا ہے؟ کہتے جی آپ تھریڈ کرتے ہیں, آپ ڈراتے ہیں. میں نے کہا ان لوگوں کو افسر بنانے کی ضرورت ہی کیا جو اتنی جلدی ڈر جاتے ہیں؟ ویسے یہ بڑے پھندے خان ہوتے ہیں لیکن ان کے پیشاب پر ہی جلدی نکلتے ہیں. تو دوستو ہم نے فیصلہ کیا, مجھے پتا ہے, اور یہ یاد رکھیں یہ مسئلہ آسان نہیں ہے. بعض لوگ سمجھ رہے ہیں اور یہ اب بڑی آسانی ہے. آسانی وسانی کوئی نہیں. کہلے پہلے صرف شیعہ آپ کے خلاف تھے, اب ہر وڈیرا آپ کے مخالف ہوگا, ہر لٹیرا آپ کے مخالف ہوگا, ہر بے ایمان افسر آپ کے مخالف ہوگا. اب آپ کو بہت بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا, کرنا پڑے گا. لیکن یاد رکھو اب آپ کا کام بھی بہت بڑا ہے کہ پاکستان کو ان ظالموں لٹیروں
بنیروں جدید دوروں کے جنگل سے نجات دلوانا ہے، پاکستان میں اللہ کے دین کا غلبہ کرنا ہے. آپ ساتھ دیں گے؟ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز. نفاذ شریعت کانفرنس میں یہ عزم کر کے جائیں کہ ہم نے اپنے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنانا ہے. اللہ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنائے، اسلام کا گہوارہ بنائے. اب میں ہر شخص سے التماس کروں گا کہ دعا کرنی ہے، جو شخص دعا کے اثر پر یقین رکھتا ہے وہ بیٹھ جائے، جس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے وہ بے شک جاتا رہے. بیٹھ جائیں، بیٹھ کر دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد.